अगली खूबी देखिएगा अब किताब की क्या है, आयत नंबर 2, कय्यिम लियुन्ज़िर बासन शदीदम मिन लदुन्हु। ये किताब बिल्कुल सीधी है ताकि वो खबरदार करे एक बहुत बड़ी आफत से उसकी तरफ से। क्या मतलब है? अब ये बात जरा समझ लीजिए, किताब बिल्कुल सीधी कैसे? पहले क्या जुमलफ्स आया था, इवज नहीं है, बात तो समझ आ गई कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। कय्यिमन अब इसको और ज्यादा खुला करने के लिए कही, और अब आप इसके तीन मुख्तलिफ मानी समझेंगे तो आपका जहन घूम जाएगा। आप कहेंगे हम तो आए थे तफसीर सुनने के, बस जी बताएं इसके फजाइल क्या हैं, कितने फरिश्ते उतरते हैं, ये इन्होंने हमें लफ्जों में घुलजा दिया। फर्क होता है इल्म के साथ एक बात सुनना और सिर्फ अटकल के साथ बात सुनने में फर्क लगता है। और ये इल्मी बातों से फायदा क्या होता है भला? यकीन पुख्ता होता है। यही तो कुरान का हुसन है कि इसके एक एक लफ्ज की आप तफसीर करें। आप कहते हैं कि मैंने पहले भी क्लासों में जिक्र किया था, इतनी मोटी और इतनी बड़ी, मुझे आज भी जिन चीजों को मैं मिस करती हूं उनमें एक चीज है कि मेरे पास एक किताब थी, यानी अरबी की तफसीर थी, सिर्फ सूरह कहफ की तफसीर, इतना मोटा रजिस्टर, जिस तरह पाकिस्तान में रजिस्टर का जो साइज होता है ना, इतनी मोटी थी, और मैंने किसी से वो फोटो कॉपी करवा के ली थी। सिर्फ और सिर्फ सूरह कहफ की तफसीर थी इसमें। अब पता नहीं किधर है, मुझे नहीं याद कहाँ चीजें चली जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप जब एक एक लफ्ज के अंदर घूमते हैं ना, तो आपको ऐसे मोती दिखते हैं और सीप दिखते हैं। आपको क्या फिक्र है कि दुनिया में जंगें लग रही हैं, या दुनिया में धरने हो रहे हैं, या लोग ने क्या कर दिया? आप अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं ऐसी उल्टी सीधी खबरें सुन के? आज की खबर कल की निगेशन, आज है तो कल नहीं हो गई, और उसी की तबसरे। इतना मेरे पास तो वक्त नहीं है, वक्त लगाना है तो इनमें लगाएं। बिलीव मी, इमाम बुखारी की जिंदगी के बारे में मैं जितना पढ़ती जाती हूँ ना, तो मुझे उतना ही ज्यादा अपने ऊपर रहम आता है कि अगर मेरी जिंदगी में वक्त जाया हो रहा है तो मैं किस तरह से उसको निकाल कर अपने आप को सीधा कर लूं। इस किताब पे मेहनतें करने वालों के रिसोर्सेज मेरे और आपसे बहुत कम थे, उनकी जिंदगियां बहुत छोटी थी, उनके खाने पीने बहुत छोटे थे। क्या शख्सियत थी और क्या वो काम कर गए, और आज हम कैसी नस्लें पैदा कर रहे हैं। बहरहाल कय्यिम लफ्ज को समझते हैं। कय्यिमन का मानी है मुस्तकीम, यानी जैसे हम कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो आप कह सकते हैं कि कय्यिमन बमानी मुस्तकीम, काफ वाव मीम इसका रूट है, बिल्कुल सीधा। और अरबी जुबान में सबसे ज्यादा लफ्ज इसी मादे से हैं, ये मैंने आपको सूरह बकरा में भी बताई थी बात। कय्यिमन नंबर एक, दुरुस्त करने वाला, बिल्कुल सीधा। बात समझ है? यानी कुरान क्या है जो दूसरों को दुरुस्त कर देता है। कितने बिगड़े हुए लोग हैं जो इस किताब से जुड़ते हैं और सीधे हो जाते हैं। कुरान की पहली खूबी, कय्यम की रोशनी में ये कुरान दूसरों को सीधा कर देता है। सूरत अल-अनाम आयत 115 में भी यही बात आती है, और इसी तरह सूरत बजीना आयत नंबर 2 और 3 में भी यही बात आती है, और सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 9 में भी यही बात आती है। अब इनकी आयतें जाके खुद ढूंढिए और उसको पढ़ सकते हैं। अरबी जुबान में कय्यिम मैनेजर को कहते हैं। मैनेजर कौन होता है? जो स्टोर को सीधा साधा रखता है, हर चीज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह जो इमारत के पिलर्स होते हैं ना, पिलर जिनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, उसको भी कय्यिम कहते हैं। ठीक है, तो पहला मानी हमने क्या देखा? दुरुस्त करने वाला, सीधा करने वाला। दूसरा मानी कय्यिम का होता है मोतदिल, मॉडरेट, न्यूट्रल, अफरात और तफरीत से पाक। यानी इस किताब में कहीं भी एक्सट्रीमिज्म नहीं है। फातिहा से नाज तक पहुंच जाए, किसी नॉन मुस्लिम को कहें पूरे यकीन से पढ़ो, और कोई एक आयत ऐसी ढूंढ के ले आओ जिसमें तुम्हें एक्सट्रीमिज्म की तालीम दी गई हो, तो नहीं मिलेगी। ये तो मुसलमान है जिन्होंने भोंडेपन से इसको ये इल्जाम दिलवा दिया। सूरत अनाम 115 में भी आता है, वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिदकं व अदला, तेरे रब की बात तो सिद्क और अदल के साथ पूरी हुई, तेरा रब कुछ और नहीं कहता। तीसरा मानी कय्यिम का क्या होता है? खुद भी सीधा है। पहला क्या था? सीधा करने वाला, तो दूसरा क्या है? सीधा। ये कैसे है? पिछली किताबों की कमी बेशी को दूर करती है। बात समझ रहे? सूरत मायदा आयत 84 में हमने क्या लफ्ज पढ़ा था इसके लिए? मुहैमिनन। अल्लाह अपने नबी को कहते हैं वानजल न इलैका, हमने आपकी तरफ वो किताब नाजिल की जो पिछली किताबों की कमी बेशियों को दूर करती है। تو قرآن خود بھی کامل ہے، خود بھی سیدھا ہے، اس کے اندر کی تعلیمات بھی بڑی خوبصورت ہیں، کمال بھی ہے اس میں اور کمال پیدا بھی کرتی ہے اور نگہبانی کرتی ہے دوسری چیزوں کی، تو گویا کہ اس کتاب سے تعلق رکھنے والے سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ ایکسٹریمزم سے نکل آتے ہیں. جس کی سوچ میں آپ کو ایکسٹریمزم دیکھیں، سمجھ لیں کہ تھوڑا علم ہے. نیا کپڑا جیسے اکڑا پھرتا ہے نا، بار بار دھوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو نرم ہو جاتا ہے. علم کے ساتھ بھی نرمی آتی ہے. اگر ابھی تک آپ کے اندر سے اکڑ نہیں جا رہی نا، ٹون نہیں بدل رہی، اور اگر ابھی تک آپ اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ ابھی تک پورا اثر نہیں کیا قرآن کے پانی نے. اور قرآن تو خود سیدھا. لوگ قرآن میں جو تبدیلیاں کرتے ہیں نا، جو قرآن کے اوپر نقص کرتے ہیں، ان کا مثال میں آپ کو دوں گی. جیسے کوئی صابن کو دھونا شروع کرتے ہیں، عقل مند کہلائیں گے کہ بیوقوف. صابن کیا کرتا ہے؟ دوسری چیزوں کو دھوتا ہے نا. صابن کا کام ہے چیزوں کو دھونا. اور کوئی کہ پہلے میں صابن کو دھو لوں. بچے دھوتے ہیں نا، کتنا ان کو شوق ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا اسٹول ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ٹپ ٹپ کرتے کرتے پھر سنک کے نیچے رکھتے ہیں، پھر کھول کے ٹوٹی جوں ہاتھ کھولیں گے جوں ٹیپ 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 آدھی گاچی دور ہو جائے گی نا. اور وہ اپنی طرف سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو صابن کو دھونا بچوں کا کام ہے، قرآن کو دھونا، قرآن پہ اعتراض کرنا، قرآن کے لیے یہ کہنا کہ اس کو بدل دو اور اس جیسی کو اس سے کوئی اچھی کتاب لاؤ، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اتنی پیاری چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. دیکھیے جو ترازو کے باٹ ہی بدل دے، کیا وہ صحیح تولے گا؟ قرآن معتدل قیم میں آپ بیلنس کا بھی تصور لائیں. 5 کلو کا باٹ رکھیں گے تو دوسری طرف 5 کلو چیز تولے گی. 2.5 کلو رکھ کے 5 تو نہیں تول سکتے. 3 کلو کے باٹ میں آپ 2 کلو چیز تو نہیں تولیں گے. تو قرآن کی تعلیم دیتے وقت اتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ایکسٹریمسٹ ہوئے بغیر، ایگزیجریشن کیے بغیر، اور اس کے بارے میں اپنے جذباتی رجحانات کو پیش کیے بغیر، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے ٹون پہ دینا چاہیے. ہاں بھائی، حلال ہے، حرام ہے، یہ جائز ہے، بالکل نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں اس کی رخصت ہے. یہ جو ہم دین کے نام پہ ایک جھوٹا تقویٰ پیش کرتے ہیں نا لوگوں کے اوپر، اور ذرا اس سے باہر نکلے لوگ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے نکل کر، اگر ہم دین کی کوئی جائز چیز کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے کہ اس میں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. تو اصل میں ہم نے اسلام کے مزاج کو سخت کر دیا. چلیے، یہاں تک جتنی باتیں ہوئی ہیں نا، یہ تو قرآن کی اپنی صفات ہیں. اب اگلے لفظ پہ چلیے، آیا کیوں، اللہ نے کیوں بھیجا؟ لینذر، تاکہ یہ ڈرائے. پہلی بات، انذار کے لیے آیا. لینذر، نذر، نون زال رو، ایسی خبر دینا جس میں ڈرایا گیا ہو. ینذرو کا فائل کون ہے ادھر؟ بشیرا و نذیرا. کتاب خود تھوڑی ڈراتی ہے، ہمارے گھروں میں 10 سال سے پڑی ہوئی ہے، کبھی ڈرائے، کبھی ڈرے ہم؟ کھلتی ہے، پڑھتے ہیں، نبی نے سکھایا تو پڑھتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینذرا کا فائل نذیر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حقیقت ہے کہ اس کتاب کو تو کوئی نہ بھی پڑھائے، جب اس کو اب شعور سے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو دل تو اس وقت بھی ڈر جاتا ہے. لی کیا ہے؟ فور ریزن، مقصد. اس کے نزول کا مقصد کیا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے. تو لکھ لیجئے کہ میں اور آپ یہ کتاب ٹیسٹوں کے لیے نہیں پڑھ رہے، لڑنے جھگڑنے اور بحثوں کے لیے نہیں پڑھ رہے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ڈر جائیں، جھوٹ بولنے سے ڈر جائیں، نقل مارنے سے ڈر جائیں، دھوکہ دینے سے ڈر جائیں، افراط اور تفریط سے ڈر جائیں. باسن شدیدم ملدن ہو، کس سے؟ ایک بہت بڑی آفت سے پہلے جو ان کی طرف آنے والی ہے. یہ کون سا باس ہے؟ باس کا لفظ سخت تنگی کے لیے آتا ہے، بوس با حمزہ سین، عذاب مراد ہے. اور اشارہ اس میں قیامت کی طرف بھی ہے اور دنیا میں پھیلے ہوئے فتنوں کی طرف بھی ہے. سورۃ اعراف آیت نمبر 4 میں بھی یہی بات آتی ہے. قرآن کے نزول کے مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبر دے دی جائے. تھوڑا سا لفظ بوس کو دیکھ لیجئے، باس کا لفظ جہاں واحد کے طور پہ آیا ہے تو اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب جمع کے طور پہ آتا ہے تو سختی، مصیبت اور بھوک اور تکلیف. سورۃ بقرہ کی آیت 177 جس کا نام کیا تھا؟ آیت بر. چلے، آپ کو پتا ہے جب یہ پوچھتی ہیں تو وہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو یاد پتہ نہیں تھی کہ نہیں. آیت بر جو تھی نا 177، اس میں یہ لفظ واحد کے طور پہ بھی آیا تھا اور جمع کے بھی. کیا؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. بات سمجھے؟ تو باسا اور باس, واحد اور جمع, دونوں صورتیں موجود ہیں. تو باس کا معنی ہے فقر اور تنگ دستی, مصیبتیں اور تکلیفیں, لیکن باس جب یہ لفظ اس رنگ میں آ گیا تو اس سے مراد جنگ تھا. اب یہاں ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ یہاں باسن شدیدن سے کون سی آفت مراد ہے. شدید قسم کی جنگ. اصل میں یہاں اشارہ ہے اس دجالی فتنے کی طرف جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو, کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا, اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ ڈراتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جھاڑیاں ہٹیں گی اور اس کے پیچھے سے دجال نکل آ جائے گا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت دجال کے مقابلے میں کیوں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈھارس ہے, کیونکہ اس کا پیغام ایسا ہے. اور اگر آپ اس باسن شدیدن کو کسی جنگ کے معنی میں لیں تو اس سے مراد وہی جنگ ہے جس کا پچھلی سورت کے آخر میں ذکر کیا تھا, ملحمت العظمیٰ. اور سائنس آف ڈے آف ججمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی ورلڈ وار ہونے والی ہے. آپ کو اثرات تو دیکھ ہی رہے ہیں نا, بہت بڑی جنگ ہوگی اور دجال کے آنے کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا. عیسائی روایات میں اس جنگ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے, مجدن کا نام دیتے ہیں, مجدون, میم جیم دال و نون کا لفظ ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے اس وقت یہ جنگیں ہوں گی, ایک طرف دجال ہوگا دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, تو اس وقت یہ فتنہ اٹھے گا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں باسن شدیدن سے مراد وہ جنگ بھی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دجال کا فتنہ جو سورت الکہف کے ساتھ بہت ہی جڑا ہوا ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہتر ہے کیونکہ بات اپنے وقت پہ آتی ہے. لفظ دجال کیا ہے؟ دال جیم لام اس کا روٹ ہے. دجل کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب. دجال پھر اس سے فعال کا وزن ہے, اسم فاعل ہے. ایسا شخص جو بہت دھوکے باز ہو, جس نے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو. ٹھیک ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی دجال کہا گیا. آپ نے وہ معروف روایت سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہو جائیں گے اور تم ان سے جہاد کرنا. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دجال تھا. تو گویا کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو بھی دجال کہتے ہیں. جو اصل دجال آئے گا نا, یہ یہود میں سے ہوگا. جس طرح ہم مسلمان حضرت عیسیٰ کے آنے کے منتظر ہیں نا, اور ٹھیک سوچ رکھنے والے عیسائی بھی اس وقت حضرت عیسیٰ کی آمد کے منتظر ہیں, اسی طرح یہود بھی مسیح دجال کے منتظر ہیں. ان کی کتابوں میں اس کا معلوم ہے کہ وہ دجال آئے گا, کس طرح سے ہوگا. آپ کو میں ایک چھوٹا سا کام دے دوں گی, علامات قیامت کا بیان, اس کی آڈیوز میں سے صرف دجال کا ٹاپک پڑھ لیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کافی ڈیٹیلز ہے اس بک میں. آپ سننا نہیں چاہ رہے تو کم از کم بک میں سے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, دنیا میں وہ کیا کچھ پھیلائے گا. لیکن یہاں جو تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں دجال سے زیادہ, دجالیت پہ. دجالیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو, دنیا کی محبت. یہی ہے جس کو حدیث میں وہن کہا گیا, حب دنیا و کراہیت الموت. آج کے دور میں مادہ پرستی اتنا بڑا دجالی فتنہ بن گئی کہ لوگوں کے ذہنوں, ان کے دلوں, ان کی سوچوں, ان کی تھاٹس, نظریات, افکار, حتیٰ کہ ہماری اقدار بدل گئیں, قدریں بدل گئیں. اتنی مادیت آ گئی کہ انسان اللہ کو تو بھولا تھا, اب انسانوں کو بھی بھول گئے. مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب پر توکل کرتے ہیں. آج اس قرآن کو چھوڑ کر, اس کتاب کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کے پیچھے ایسے بھاگے کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا تھا کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دھوکے کا سامان ہے. اس طرح سے ہم نے اس دنیا کے دھوکے میں آگے کہ آخرت جو اتنی بڑی حقیقت ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور دنیا جو اتنی جھوٹی اور اتنی گندی ہے اس کو ہم نے اتنا خوبصورت کیا. صبح اٹھ کے رات سونے تک ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے. مستقبل کی بھی فکر ہے اگر فیوچر پلاننگ بھی ہے تو دنیا کا مستقبل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کا بھی بچہ بچہ مادہ پرستی کے اس دجالی فتنے میں گرفتار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کا حسن کم ہو جاتا ہے نا. یہ دنیا اس کو احادیث میں بڑھیا سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. ایک حدیث ہے بڑی طویل جس کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی بڑھیا نے بلایا تھا, بڑی خوبصورت چمکتی لپکتی اور بڑے میک اپ شیک اپ میں تھی, تو آپ نے اس کی پکار پہ لبیک نہیں کہا, آگے چلے گئے. تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کو تک یہ بڑھیا کون تھی, یہ دنیا تھی. اور اے نبی اگر آپ اس کی پکار پہ پلٹ کے پیچھے دیکھ لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست ہو جاتی. اور میں آج جب ہم مسلمانوں کا حال دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ابھی تو اللہ کے نبی نے اس کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا, تو یہ حالات ہیں ہمارے, اور اگر دیکھ لیتے تو آج ہمارا حال کیا ہوتا. لیکن یہ ایسی بڑھیا ہے, جتنی بوڑھی ہو رہی ہے اتنی حسین ہو رہی ہے. دیکھیے آج سے 50 سال پہلے کا دور دیکھ لیجیے, 100 سال پیچھے نہیں جاتے چلے, دنیا کتنی کو ترقی کی ہوئی تھی. مثال ہے کہ بادشاہوں کا وقت ہے, پنکھا چلتے تھے نا, پنکھا ہی تھا بس گرمی سے بچنے کے لیے. غریب جو تھا وہ ہو سکتا ہے کھجور کی چھال کا پنکھا چل رہا ہوتا تھا, بادشاہ کے ساتھ اس کا درباری بیٹھا اس کو پنکھا ہی چلتا تھا, چاہے وہ مور کے پروں کا پنکھا ہو, تھا وہ پنکھا. آج کیا ہو گیا, غریب کے گھر میں پنکھی ہے اگر تو اس سے امیر کے گھر میں فین ہے, تو اس سے بڑے گھر میں اے سی ہے, اور اس سے بڑے گھر میں سپلٹ ہے, اور اس سے بڑے گھر میں سینٹرل اے سی ہے. یہ ہے اس دنیا کی دجالیت, اتنی بانٹ کر دی دنیا میں. یہ جو ہر دوسرے دن چیزیں خریدنے ہم بھاگتے ہیں نا کہ آج کیا نیا لگا ہے, یہ دجالیت ہے. ضرورت کے تحت فیل کریں. کل میں ایک چیز سوچ رہی تھی اپنے گھر کو دیکھ کر, ایسی میں اپنی پرسنل باتیں آپ سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح کی انسان ہوں, آپ مجھے کوئی ماورائی حقیقت نہ سمجھیں. تقریباً رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہم ایک جگہ پہ موو ہوئے. اب ظاہر ہے کہ وہ گھر ایسا تھا کہ جہاں ہمیں خود چیزیں اپنی ضرورت کی استعمال کی ڈالنی تھی. شروع میں صرف پہلے ویک میں گروسری خریدی کہ رمضان میں کہیں نہ جانا پڑے, اور جو چیزیں وہاں تھی اس کو سمیٹ دیا. پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوتی رہی پورا مہینہ بہت ساری چیزوں کی, ایون پکانے کھانے میں, لیکن ضرورت بھی نہیں پڑی اور گزارا ہو گیا. بلیف می, رمضان کے بعد جو چھٹیاں تھیں یا اس سے لے کر جو ایک مہینہ گزرا, اس میں گھر کی ضروری چیزیں جس کو آپ کہیں کہ ضرورت کی حد تک تھی وہ کر لیں. کل میں اپنے گھر کو دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ اب تو میرے گھر میں اب مجھے نہیں لگتا, حالانکہ ضرورت ہے اگر میں اس کو ایسے سوچوں, لیکن اب مجھے کافی دن سے کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوئی سوائے ایک آدھی ایسی ضروری چیز کے. تو میں سوچی تھی کہ اب تو نہ مجھے بازار جانا ہے نہ مجھے کسی مال میں جانا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ فیلنگ کتنی خوبصورت ہے کہ اس سے زیادہ سامان میں نے اپنے اس ڈرائنگ روم میں نہیں رکھنا, اس سے زیادہ میں نے اپنے بیڈ روم میں نہیں رکھنا, اس سے زیادہ چیزیں میں نے اپنے کچن میں نہیں رکھنی. میں نے اس خوشی کو محسوس کیا. اصل میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ گھر کیسا لگ رہا ہے. ایک فالتو برش بھی گھر میں دکھتا ہے, کلیننگ کلوتھ بھی دکھتا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر میں گندگی ڈال رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی سودنگ فیلنگ ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا گھر دیا ہے کہ جس میں میرے مزاج کے مطابق چیزیں موجود ہیں. اور میں کسی کا ایسا گھر اصل میں دیکھ کے آئی تھی ویکینڈ پہ, جس کے بعد یہ ساری فیلنگز آ رہی تھی کہ گھر میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں رہتی. جس کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ گند ہوتا ہے, پھر اس کو جب کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کو گراج سیلے لگا کے بانٹتے ہیں, بیچتے ہیں, کوئی ایک پاؤنڈ دے دو لے جاؤ میری جان چھوڑ دو. بلیف نہیں, یہ جو دنیا کی ترقی کے نام پہ ہم بھاگتے ہیں نا, وہ اصل میں ہمیں ایک مایا جال میں پھانستا ہے, اور اس میں پھر اتنا کھو جاتے ہیں. یہ آج ہمارے بچوں کو کیوں اتنا کمانا پڑتا ہے, اتنا کیوں پڑھنا پڑتا ہے, ہمارے مردوں کے ساتھ اب بیٹوں کو, بیٹوں کے ساتھ اب بیٹیوں کو بھی کیوں. لوگ کہتے ہیں اب ہم مطمئن ہیں کیونکہ اب گھر کے سب کمانے لگ گئے ہیں. کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے, پہلے ایک کی کمائی سے چیزیں آتی تھیں, اب پانچ کی کمائی سے گھر میں آئیں گی, گھر جلدی استبل بنے گا, پھر آپ کا اس سے بھی دل بھرے گا. تو زندگی کو ایک جگہ پہ لائیں مطمئن, دیٹس اٹ. جیسے کھانے کے بعد فیل کرتے ہیں نا آپ, نو مور, کچھ نہیں کھانا, اس طرح اپنی دنیا کو دیکھیں. ہاں جب دل بھر جائے گا, اللہ نے آپ کو اور دی, سب کو اٹھا کے دے دیں دوسرے کو, دوسری جگہ لے, ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز لے آتے ہیں نا, میں سوچتی ہوں کہ یہی انسان کی زندگی میں بے سکونی پیدا کرتا ہے. یہ سورت کیوں ہر جمعے کو پڑھائی جاتی ہے کہ ہر جمعے جا کے ذرا اپنے گھر کو اور اپنے ارد گرد کو اور اپنی الماریوں اور اپنے فریج فریزروں کو دیکھ لو کہ اس میں کوئی فالتو چیز تو نہیں پڑی. اور میں اپنے دل سے باتیں کرتی رہتی ہوں, میں سوچتی ہوں, میں نے عورتوں کو دیکھا وہ اس دن بہت خوش ہوتی ہیں جس دن گروسری آتی ہے. میں نے خود سنا ہے کہ اب مزہ آتا ہے کچن میں, کہ کئی دن سے میاں کے پیچھے لگے تھے آج چیزیں آ گئی, اب مزہ آتا ہے. और मैं ढूंढ रही होती हूँ कौन सी चीज खत्म हो, ये लिफाफा फेंकू, ये पैकिंग फेंकू। और अब फिर आजकल मेरा यही गोल है कि मैंने 1-2 वीक में पूरी फ्रिज खाली करनी है और पकाना उसी के अंदर से, और हर चीज घर से निकल आती है। खुशी उस दिन होती है जिस दिन फ्रिज खाली हो, फ्रीजर हल्का हो, अलमारियां कम हो। क्यों? इसलिए कि एक बहुत बड़ा मकसद जिंदगी में रखा हुआ है ना। अगर इन्हीं को धोते समय, और यकीन करें फिर भी वो साफ नहीं दिखता, बहुत ज्यादा चीजें लाकर भी जिंदगी आसुदा नहीं होती। तो बहरहाल बात यह है कि इस सूरत में हम पढ़ते ही जाएंगे, बहुत सारे फितनों का जिक्र आएगा, और खास तौर पे जब वो आएगा जो दज्जाल का फितना है, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे। तो लियुन जीरा के लफ्ज पे आपने और मैंने इतनी बात कर दी कि अगर मेरे अंदर इस चीज की फिक्र नहीं आ रही, कितना सुकून है जिंदगी में कि आपको अब कुछ और नहीं चाहिए। ये तो जन्नत है। लौ फी का मा यश, जो चाहा मिल गया, खत्म। अब मुतमइन रहो, बस अब इस्तेमाल करो, यूज करो इन चीजों को। और हर वक्त और से और से और से और के साथ रहे तो खुशी नहीं होगी। चलिए अगली खूबी, इस वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और खुशखबरियां सुनाती है मोमिनों को। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, जो अमल करते हैं बड़े खूबसूरत। क्या खुशखबरी देती है? अन्न लहुम अजरन हसना, के उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, खूबसूरत बदला है उनका। सुभान अल्लाह। कुरान की खूबी क्या थी? पहले इंजार और अब तबशीर। कुरान तबशीर कब बनता है? बुशरा। पहली बात तो याद रखिए, इस दो लफ्जों में ही कुरान के कय्यम को भी समझ लें। हमने पढ़ा ना कि कुरान कय्यमन है, और उसमें क्या बताया था आपको? दूसरा मानी मोतदिल। ये आयत इसकी दलील बन गई, पहले नजीर तो बशीर। सिर्फ डराती नहीं है ये किताब, खुशखबरियां भी तो देती है ना। इसमें सिर्फ डरावे नहीं है, इसमें फायदे भी हैं। जहन्नम की बातें नहीं है, इसमें जन्नत की भी बातें हैं। और इसमें सिर्फ ऐसी बातें नहीं बताई गई कि जिसको सुनने के बाद लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई, बल्कि इसमें बहुत खूबसूरत चीजों से खुशखबरियां भी दी गई। सूरत मरियम आयत 97 में आता है, फइन्नमा यस्सरना बिलिसानिक, बस हमने इस किताब को आपकी जुबान पे आसान कर दिया है। क्यों? लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन, ताकि आप बशारत दें इसके जरिए मुत्तकियों को, और वतुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा। एक ही आयत में दोनों लफ्ज हैं, और आप इसके साथ डराएं झगड़ालू कौम को। यानी अल्लाह के नबी नजीर थे, उनको काम दिया गया डराने का, और नुजर ऐसी खबर देना जिसमें डराया गया हो। मुत्तकियों को तो खुशखबरियां मिलती हैं इस कुरान को पढ़ने से, और कौमल लुद्दा झगड़ालू सेल्फ रेस्ड लोग जो होते हैं वो इस किताब को पढ़कर परेशान हो जाते हैं। इतनी तनकीद तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो इस किताब को बंद कर देते हैं, वो कहते हैं खत्म, बस खत्म, हम इसको नहीं चाहेंगे। और खास तौर पे आप देखिए कि ये किताब जो है खुशखबरियां देती हैं इस बात की कि दुनिया के अंदर भी इस तरह से रहो कि तुम्हारी दुनिया भी खूबसूरत हो, रोते धोते तो ना रो। और आगे देख लीजिए, या मलून सालेहात, साले अमल कौन से होते हैं? दो शरायत शुरू से बताती आ रही और आखिर तक इंशाल्लाह बताती ही रहूंगी। पहली शर्त इखलास, शिर्क से पाक, और दूसरी इत्तबाए सुन्नत, नबी का तरीका, यानी बिदत से पाक। तो गोया कि अपने हर अमल को देख लीजिए, वो अमल साले है कि नहीं। तो दो ही चीजें, अल्लाह के लिए करती हूँ, और दूसरी बात है कि नबी के तरीके से करती हूँ कि नहीं करती। नमाज के नाम पे आप भंगड़ा डालने लग जाए और कह दें रब रब कर रही हूँ, तो नहीं। पहली शर्त तो हो सकती है कि इखलास था, लेकिन दूसरी चीज नहीं थी कि रब के नाम पे तो था लेकिन तरीका नबी का नहीं था। अन्न लहुम अजरन हसना, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। लफ्ज अजर को देखिए, उजरत का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं, वही लफ्ज है, मुआवजा, पे, वाय। यहां एक बहुत लतीफ सा नुकता है कि जन्नत को लोगों के अमलों का मुआवजा क्यों कहा गया, समझ रहे बात को? देखिए दो तीन चीजें होती है ना किसी चीज को मिल, एक होता है आपको तोहफे में मिल गई, ये कहा जा सकता था जन्नत गिफ्ट में मिल दी, एक ये सदके में दे दी, खैरात कर दी, और एक अब यहां का नहीं, नहीं अजर है ये, और अजर के साथ ही मेहनत है। देखिए वो कहते हैं ना, अपने हाथ की कमाई का तो मजा ही अलग है। इस एक लफ्ज अजर में क्या कुछ है? पहली बात देखिए कि लफ्ज अजर के साथ ही हमारे अंदर बात आ गई कि अमल से जिंदगी बनती है, جنت بھی جہنم بھی یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. پہلی بات ہے کہ محنت کرو, خواہشوں سے اور دعاؤں سے جنت نہیں ملے گی. دوسری ایک اور خوبصورت سوچ بھی اس سے ملی, اور وہ کیا ہے کہ جب تم کوئی چیز خود اپنی محنت سے خرید کے لے آتے ہو تو کسی کا احسان نہیں ہوتا. دیکھیں نا, آپ کو کوئی تحفے میں چیز دے دے, ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اب میں نے بھی دینا ہے. فیلنگ ذرا آتی ہے نا تحفہ لیتے ہوئے کہ اچھا میں کیوں لوں اس سے, میں نے تو اس کو کچھ نہیں دیا, میں اسے کیوں لوں, چلو نہیں دیا اب دینا پڑے گا یا میں دوں. جنت میں اللہ کے ساتھ ایسی کوئی معاملے کی فیلنگز نہیں آئیں گی. اور اگر کوئی خیرات میں دیتا کہ جاؤ خیرات میں دے دی تو بیڈ فیل ہوتا. احسان جتا کے دے دی, جاؤ تم پہ احسان ہے. نہیں, سب سے زیادہ بیلنس سوچ کیا ہے کہ تم نے محنت کی تمہیں مل گئی. اور آپ پڑھیں گے آگے بھی جا کے, پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جا کے نعمتوں کو دیکھیں گے, اللہ جی اتنا پیارا کیوں دیا, یہ کیوں دیا, تو کیا کیا جائے گا, جزام بما کنتم تعملون. وہ بھی ایک آیت ہے نا کہ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, سورہ الحاقہ ہے یا سورہ معارج ہے میرا خیال, دونوں میں بہت مجھے شبہ لگتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ کتاب حقیقت میں ہمیں سکھاتی ہے کہ تم عمل کرو تو پھر اس کے پھل پاؤ. تو جنت میں جا کر کسی کو ریگریٹ نہیں ہوگا کہ میں نے بغیر محنت کے جنت پا لی اور مجھے اس کو لینا نہیں تھا. پورے یقین کے ساتھ اپنی خریدی ہوئی چیز کی طرح ہم اس کو لیں گے. آخری بات کر کے آگے جائیں گے, اور وہ کیا ہے کہ کیا پھر ہمارے عمل اس قابل ہیں کہ جنت خریدیں. بھائی آپ پاکستان سے آئے, آپ چند ہزار روپے لے کے پرس میں آ گئے, آپ یو کے میں آئے, پتہ چلا اس کو جب کرنسی چینج کروائی تو وہ آپ کے ہزار یہاں کے پانچ چھ پاؤنڈ بنے. کیا آئے کون پانچ چھ پاؤنڈز میں, آپ کے تو وہ ہزاروں تھے یا سینکڑوں تھے. تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے عملوں کی تھوڑی سی پونجی لے کر آئیں گے, باقی اللہ اپنے پاس سے ڈال دے گا. وہ ہماری کوششیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیوں, کرنا کیا چاہتے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ پیسے جمع کرتا ہے کہ میں کوئی کھلونا خریدوں. روز پینی 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 جمع کر کے 15-20 دن کے بعد جب کھولا تو دیکھا 4-5 پاؤنڈ ہو گئے. دکان پہ لے گئے, اس کو چیز جو پسند آئی وہ 10 پاؤنڈ کی تھی. اب بچے کے چہرے پہ مایوسی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, اچھا چلو یہ دو باقی میں ڈالتی ہوں. اللہ یہی کرے گا آپ کے میرے ساتھ. یہ میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, اس پہ کیا جنت ملنی ہے. یہاں جنت کی ایک ٹی شرٹ تو چھوڑیے, ایک ٹائی نہیں ملے گی. جنت کے اندر آپ کو ایک ریبن نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کو جمع کر لیں تو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جب ہمیں ٹھانپ لے گی. کہا اللہ کے نبی آپ بھی, کہا جی میرے بھی عمل مجھے کافی نہیں ہوں گے, اللہ کے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. تو پھر اللہ کو کوششیں کرنے والوں پہ پیار آئے گا کہ دیکھو ٹوٹے ٹوٹے کوششیں کرتے رہتے ہیں ہاتھوں کمزوریوں سے, کام ان سے ہوتا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.